بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک اعراب کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو.سحر ٹی وی.آئی آر۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 6 اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق 23 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 25 فروری 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد سامعین اپنے خطوط سے آراستہ اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین پروگرام سنیے گا آئیے فارسی سیکھیے۔ پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ یوکرین میں جنگ جاری، روسی فوج کا یوکرینی دارالحکومت کیف پر قبضہ۔ ہمیں اس جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا، امریکہ اور یورپ پر یوکرین کے صدر کی برہمی۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں، دونوں فریق مذاکرات کی میز پر آئیں، ایرانی حکومت کا بیان۔ روس اور ایران کے صدور کی ٹیلی فونی گفتگو میں تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ دوسرے روز بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ روسی جنگی طیاروں نے یوکرائن کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر جمعے کی صبح سے دوبارہ بمباری شروع کر دی، جبکہ روسی فوج کیف کے قریب پہنچ گئی ہے۔ نیٹو کی اشتعال انگیزی کے باعث شروع ہونے والی روس اور یوکرائن کی جنگ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ روس کے جنگی طیاروں اور میزائلوں نے یوکرائن کے مختلف شہروں میں جملہ اس ملک کے دارالحکومت میں حساس مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے بھی کہا ہے کہ روس نے جمعے کی صبح سے اپنے حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ اس درمیان امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے بعض ارکان کانگریس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس سے یوکرائن میں داخل ہونے والے روسی فوجی اس ملک کے دارالحکومت سے صرف 20 میل کے فاصلے پر ہیں۔ ادھر نیوز ایجنسی رائٹرز نے یوکرائنی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی ٹینکوں کے قریب پہنچ جانے کے بعد اس ملک کے دارالحکومت یعنی یوکرائن کے دارالحکومت کی دفاعی فورس کی اینٹی ٹینک میزائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ کیف کے محاصرے کا امکان پایا جاتا ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرائن کی موجودہ حکومت کو ختم کر کے اپنی من پسند حکومت کو اقتدار میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس پورے یوکرائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بیلاروس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج ایک دن میں یوکرائن پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور اس پہلے دن بھاری نقصانات برداشت کرنا پڑے ہیں۔ اس درمیان امریکہ اور مغربی ملکوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ روس یوکرائن کی جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے لیکن یوکرائن کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ فرانس کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے کوئی بھی روس کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتا۔ دریاسنا روسی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرائن میں فوجی آپریشن کا حکم دے کر عالمی جنگ کا راستہ روک دیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید کہا ہے کہ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بحیثیت صدر تین بڑی غلطیاں کی ہیں اور آزادانہ پالیسی نہ اپنانا ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جیسے ملک کو امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے آزادانہ پالیسی اپنانا چاہیے تھی، لیکن یوکرینی صدر نے عوام کے مفادات کو خاک میں ملا دیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ یوکرین کے صدر نے منسک معاہدے کو برباد کر دیا اور مشرقی یوکرین کے دونباس ریجن کے نمائندوں سے مذاکرات شروع کرنے میں ناکام رہے۔ یورپی یونین کی جانب سے یوکرائن کو امداد اور عسکری حمایت کے لیے 300 ملین یورو مختص کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ یورپی ملکوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ برسلز میں یورپی کمیشن اور یورپی کونسل کے سربراہوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے یوکرین کی فوجی اور مالی امداد کے لیے 300 ملین ڈالر مختص کر دیے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے واضح کیا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے علاوہ فرانس نے بعض روسی عہدیداروں کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے ناموں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کی صبح اپنے ایک بیان میں مغربی ملکوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں روس کے خلاف جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس مشکل گھڑی میں کون ہے جو ہمارا ساتھ دے، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کا رکن بنانے کی گارنٹی دینے والے آج خوف زدہ ہیں اور روس سے لڑنے کے لیے یوکرائن کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ روس یوکرائن جھڑپوں کے آغاز کے بعد عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی قیمت $4 زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ہماری اقتصادی امور کے نامہ نگار کے مطابق عالمی ایرانی تیل کی قیمت $4.93 کے اضافے کے ساتھ $96.08 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے ساتھ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $105 تک پہنچ گئی تھی، تاہم اس میں اب قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ برنٹ آئل کی قیمت میں $3 کمی ہوئی ہے، جبکہ امریکی تیل کی قیمت میں $2 کی کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے مشرقی یوکرائن کے حالات اور روس یوکرائن کے درمیان جنگ شروع ہونے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی بہادروی جہرمی نے اپنے ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ جنگ راہ حل نہیں ہے اور امریکہ پر بھروسہ کر کے سیکیورٹی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرق کی جانب نیٹو کی توسیع کشیدگی پھیلنے کا باعث ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ نیٹو کی توسیع مختلف علاقوں میں خود مختار ممالک کی سیکیورٹی اور امن و ثبات کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بحران یوکرائن سے مغربی ممالک کے درس عبرت حاصل کرنے پر زور دیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی شمخانی نے کہا ہے کہ مشرقی یورپ میں بحران پیدا ہونے کی بنا پر شیئر مارکیٹ میں بھاری گراوٹ اور انرجی کی قیمتوں میں اضافے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کرۂ ارض کے نصف مشرقی حصے میں کسی بھی طرح کی بدامنی اور عدم استحکام سے مغرب کے مفادات کو سنگین نقصان اٹھانا پڑے گا۔ علی شمخانی نے مزید کہا کہ بحران یوکرائن ایسا درس عبرت ہو سکتا ہے جس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے وزارت خارجہ میں یوکرائن کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جمعرات کی شب قومی ٹیلی ویژن کے چینل 2 پر ایک خاص پروگرام میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کی وزارت خارجہ کئی ہفتے پہلے سے یوکرائن کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا، کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ میں ایک سیل قائم کیا گیا ہے تاکہ یوکرائن کے حالات کا نہایت نزدیک سے جائزہ لیا جا سکے۔ خطیب زادے نے کہا کہ کیف میں ایران کا سفارت خانہ ایرانی شہریوں کو بدستور خدمات فراہم کر رہا ہے اور پیشن گوئیوں کے مد نظر بہت سے ایرانی یوکرائن سے باہر نکل گئے ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے علاقے کی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے جمعے کے خطبوں کے دوران یوکرائن میں جنگ اور روس کے فوجی آپریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سبھی متحرک فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو یوکرائن پر روس کے حملوں کے دوران عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے خطے کی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکن ہے کہ امریکی اور مغربی ملکوں کی پالیسیوں کی وجہ سے حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مداخلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن پر روس کے فوجی آپریشن کے دوران یورپی ممالک مسلسل جنگ کا نقارہ بجا رہے ہیں اور جنگ کے شولوں میں مسلسل تیل چھڑک رہے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہے کہ دونوں فریقوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور جنگ کو روکنے کے لیے فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم ایرانی عوام کی ہمدرد ہے اور اس کی پوری کوشش ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اگر پابندیاں ختم نہیں کی گئیں تو مذاکرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے مشرق وسطی اور ایشیا میں جنگ بھڑکانے کی امریکی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپ اپنی قلمرو میں جنگ روکنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جبکہ مشرق وسطی اور ایشیا میں جنگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے صدر نے روس یوکرائن جھڑپوں کے بارے میں کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جنگ ویتنام سے عبرت حاصل نہیں کی اور اب وہ ایک اور مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یورپ نے اپنی قلمرو میں بیشتر جنگیں روکنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مشرق وسطی اور افریقہ کے ملکوں کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک سے ملاقات کی، جس میں پاکستان روس اقتصادی تعلقات بالخصوص توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جاری شدہ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے روسی وفد کو مختلف شعبوں میں حکومتی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی پاکستان نے توقع ظاہر کی کہ روسی کمپنیاں پاکستان کے بہتر کاروباری ماحول سے فائدہ اٹھائیں گی اور پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے توانائی سے متعلق منصوبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، ریلوے کے شعبے میں تعاون کی موجودہ سطح پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع شوپیاں میں مسلح عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان مارکہ آرائی میں کم سے کم 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ سری نگر سے موصولہ خبروں کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے امشی پورہ علاقے میں جمعے کو سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم و مارکہ آرائی میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جن کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ سری نگر میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ آپریشن ابھی جاری ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے مغرب میں ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے ایک اسکین ایگل قسم کے ڈرون طیارے کو صوبے مغرب کے شہر الجوبا کے نواحی علاقے میں مار گرایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے زیر استعمال امریکی ساخت کے MQ-1 ڈرون طیارے کو بھی صوبے مغرب میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ یمنی فوج حالیہ مہینوں کے دوران سعودی فوجی اتحاد کے درجنوں ڈرون طیاروں کو ملک کے مختلف علاقوں میں جاسوسی مشن کے انجام دہی کے دوران تباہ کر چکی ہے۔ فلسطین کی تحریک فتح کے مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ شیخ جرہ، سلوان اور مقبوضہ بیت المقدس کے دیگر علاقے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کی زد پر ہیں اور یہ سب کچھ امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ الاخباریہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے رہنما جبریل رجوب نے فلسطینی عوام کی استقامت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا اور اپنے ملک میں فلسطینی پناہ گزینوں کا تشخص محفوظ رکھنے میں مدد پر شام کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، یوکرائن میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی وطن واپسی کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکمران جماعت پر شدید تنقید کی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
یوکرین پر روس کے تابڑ توڑ حملوں کے درمیان یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کے حزب اختلاف کانگریس نے نریندر مودی کی حکومت پر دباؤ تیز کر دیے ہیں۔ حزب اختلاف کانگریس نے کہا کہ یوکرین میں ہمارے شہری پھنسے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی سو رہے ہیں۔ منموہن سنگھ کی سابقہ حکومت میں وزیر خارجہ رہے کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کو اس مسئلے پر اپوزیشن سے تبادلہ خیال اور حمایت حاصل کرنے کے لیے کل جماعتی میٹنگ طلب کرنی چاہیے۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت نے یوکرین میں پھنسے ہزاروں ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے بر وقت قدم نہیں اٹھایا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ یوکرین میں پھنسے 20,000 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کی سلامتی کافی اہم ہے اور حکومت کو انہیں واپس لانے کے لیے فوری طور پر قدم اٹھانا چاہیے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ ہندوستانی شہریوں کو یوکرین سے باہر نکالنے کے لیے متبادل راستے تلاش کیے جائیں کیونکہ یوکرین نے ہوائی راستہ بند کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت ہندوستان نے یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو باہر نکالنے کا عمل شروع کر دیا تھا اور ایئر انڈیا کے 2 خصوصی طیاروں سے 440 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کو واپس لایا گیا تھا، لیکن ایئر انڈیا کا تیسرا طیارہ اس وقت آدھے راستے سے واپس آ گیا جب یوکرین نے جنگ کے پیش نظر اپنا ہوائی راستہ بند کر دیا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ ہوائی راستہ کھلتے ہی خصوصی طیاروں کی پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی۔ واضح ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ٹیلی فون پر روسی صدر ولادیمیر پوتن سے گفتگو کی اور انہیں یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں خاص کر طلبا کی سلامتی کو لے کر ہندوستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ مودی نے کہا کہ ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ روسی صدر نے ہندوستانی وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ اس سلسلے میں ضروری ہدایات دی جائیں گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، دہلی کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں عالمی خبریں اور ہندوستان سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب
سامعین۔ ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئین صحافت تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو اس وقت سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا بزم دوستاں، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 اسفند، 23 رجب اور 25 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس رجب سن 1299 ہجری قمری کو ممتاز فقیہ آیت اللہ سید حسین کوہ قمری نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے دور کے جید علماء خاص طور سے شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا، اور شیخ انصاری کی وفات کے بعد خود دینی طلبہ کی تعلیم و تربیت کے فرائض انہوں نے انجام دیے۔ 800 سے زیادہ فاضل علماء نے ان کے درس سے استفادہ کیا ہے۔ آیت اللہ کوہ قمری نے عبادات، فروع دین اور احکام حلال و حرام پر متعدد کتابیں اور مقالات تحریر کیے ہیں۔ پچیس فروری سن 1899 عیسوی کو مشہور جرمن نژاد انگریز صحافی پال جولیس رویٹرز نے وفات پائی۔ انہوں نے سن 1849 میں مشہور خبر رساں ایجنسی رویٹرز کی بنیاد رکھی، اور جب برنارڈ وولف نے برلن میں ٹیلی گراف بیورو قائم کیا تو اس کی مدد سے 1851 میں لندن منتقل ہونے کے بعد انہوں نے لندن کے اخبارات کو سمندر پار کی تجارتی خبریں فراہم کرنی شروع کی۔ پھر 1858 میں ٹائمز کو دوسری نوعیت کی خبروں کی فراہمی بھی شروع کی۔ جلد ہی رویٹرز کا دائرہ کار ساری دنیا میں پھیل گیا اور انہوں نے ساری دنیا میں ٹیلی گراف کا نظام پہنچا دیا۔ رویٹرز خبر رساں ایجنسی دنیا کی پہلی بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ہے۔ رویٹرز کے علاوہ اور خبر رساں ایجنسیاں بھی آج کل کام کر رہی ہیں، جن کے ایک دوسرے سے 24 گھنٹے رابطے ہیں۔ پچیس فروری سن 1866 عیسوی کو اٹلی کے ایک سب سے بڑے فلسفی بینیڈیٹو کروچے پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ایک زلزلے میں ان کے اہل خاندان کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ خود بھی 12 گھنٹے تک ملبے میں دبے رہے تھے۔ اس حادثے کے اثرات بعد میں ان کے افکار و نظریات سے ظاہر ہوئے، اور زندگی کے آخر تک ہر طرح کے انقلاب کے وہ مخالف رہے۔ کروچے نے اپنا پہلا فلسفیانہ مضمون سن 1893 میں شائع کروایا۔ سن 1910 میں وہ اطالوی سینٹ کے تا حیات رکن بنے، لیکن سیاسی سرگرمیوں میں کوئی خاص حصہ نہیں لیتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے بحران میں ان کو وزیر تعلیم و تربیت بنایا گیا تھا۔ چھ اسفند سن 1362 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ایک ممتاز اور اہم کمانڈر حمید باقری شہید ہو گئے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران، جو سن 1980 میں مسلط کی گئی تھی، شہید ہوئے تھے۔ حمید باقری نے عراق کی صدامی فوج کے مقابلے میں ایرانی جانبازوں کی کامیابی میں مؤثر کردار
ادا کیا تھا۔ انہوں نے جزائر مجنوں میں خیبر کارروائی کے دوران متعدد کامیابیاں حاصل کی تھیں اور یہیں وہ شہید ہوئے۔ پچیس فروری سن 1986 عیسوی کو فلپائن کے تا حیات اور استبدادی صدر فرڈیننڈ مارکوس اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملک سے فرار ہو گئے۔ وہ سن 1965 میں فلپائن کے صدر بنے تھے اور مغربی حکومتوں، خاص طور سے امریکی حکومت کی حمایت اور فوج کی مدد سے انہوں نے اپنی استبدادی اور آمرانہ حکومت کو جاری رکھا۔ نیز سن 1973 میں خود کو فلپائن کا تا حیات صدر قرار دے دیا، لیکن فلپائن کے مختلف علاقوں میں عوام ان کے خلاف سیاسی اور مسلحانہ مزاحمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سن 1980 میں عوامی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی اور بعد کے برسوں میں یہ تحریک شدید تر ہوتی چلی گئی۔ بلاخر وہ سن 1986 میں آج ہی کے دن ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پچیس فروری کویت کا قومی دن ہے۔ کویت مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور کویت کا دارالحکومت کویت شہر ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی زمینی اور خلیج فارس کے ذریعے ایران سے اس کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں۔ کویتی معاشرے کا بڑا حصہ شیعوں پر مشتمل ہے، جن کی آبادی ملک میں 30% ہے۔ کویت سن 1961 میں آزاد ہوا اور اسی وقت سے کویت میں خاندان آل سباہ کی حکومت ہے۔ ماضی میں کویت کی تجارت زیادہ تر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امیر کویت اور برطانیہ کے درمیان منعقد ہونے والے سن 1899 کے معاہدے کی روح سے کویت باضابطہ طور پر سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر برطانوی سامراج کے تسلط میں آ گیا تھا۔ کویت کی آزادی کے بعد سے اس کے ہمسایہ ملک عراق نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ کویت اس کا ایک صوبہ ہے۔ اسی بنا پر عراق کے عامر حکمراں صدام نے سن 1990 میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور اسے اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا، جس کے بعد خلیج فارس کے علاقے میں شدید بحران پیدا ہو گیا۔ پھر خلیج فارس کی جنگ کے نتیجے میں کویت سے عراقی افواج پسپا ہو گئیں اور زیادہ تر ممالک نے عراق کا اقتصادی اور فوجی بائیکاٹ کر دیا۔ پچیس فروری سن 1994 عیسوی کو الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں ایک انتہا پسند صہیونی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ اس واقعے پر اسلامی دنیا نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے کئی مہینے تک بدامنی کا شکار رہے، جس سے مجبور ہو کر صہیونی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، مگر پھر اس کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت و سلامتی اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بہترین اوقات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور یقینی طور پر انسان کی صحت و سلامتی اور اس کی زندگی میں ترقی و پیش رفت، یہ دو ایسے عنصر ہیں کہ اگر ہم ان امور پر توجہ دینا شروع کر دیں تو یقینی طور پر زندگی اپنی اصل اور منطقی راہ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کی اپنی صلاحیتوں اور ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ تقویت پا سکتی ہیں. ایک صحت و سلامتی اور دوسری ترقی و پیش رفت کا پہیہ. یقینی طور پر اگر ان دو امور پر انسان کی توجہ مرکوز ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ جو دن وہ گزار رہا ہے کس طریقے کے ہیں، اور زندگی کا عمل جو ہے اس میں کسی قسم کا ٹھہراؤ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تحرک ہے کہ جو اس کو منزل بمنزل آگے بڑھا رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ انسان کی اس کامیابی کی علامت ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اس میں وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے. لہذا تمام چیزیں بستگی رکھتی ہیں انسان کے اپنے طرز عمل پر، اور اگر اس کا اپنا طرز عمل اپنے ساتھ اور اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح راہ پر گامزن ہے تو کامیابی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لہذا صحت و سلامتی پر توجہ دیں، ترقی و پیش رفت پر توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں کہ جو اصل مثلاً ابزار و ہتھیار ہیں انسان کی کامیابی کے، یعنی یہ تعلیم، اخلاق، کردار، یہ وہ ابزار اور اوزار ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ترقی و کامرانی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اپنے آپ کو منظم کیجئے، زندگی کے اوقات سے لطف اندوز ہوئیے اور ہر لمحے کو قیمتی شمار کیجئے. یہی ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. گھر بیٹھے سستی کی حالت اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر الجھا دینے میں انسان کی ناکامی جو ہے وہ ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ترقی اور پیش رفت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تحرک کے ساتھ آگے بڑھے. کرونا کے نیام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ماسک لگائیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اسی طریقے سے ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں. الحمدللہ جس طریقے سے کرونا کے سخت حالات میں سامعین دوستوں نے اپنے آپ کا، اپنے اطراف میں رہنے والوں کا خیال رکھا ہے، آئندہ بھی اسی طریقے سے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں. جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان ثابت کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ بڑے تحمل کے ساتھ ہماری گفتگو سنتے ہیں اور بزم دوستاں کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی پارا چنار سے کریم فضل صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ دنوں پابندی برقرار نہیں رہ سکی جس کی وجہ سے ریڈیو سے دور رہا. آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں اور میں ریڈیو تہران کو متعارف کرانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. ویسے ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھی جاتی ہیں. ریڈیو تہران کا منفرد انداز دل کو بھاتا ہے اور ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی پروگرام ہو یا سماجی یا مذہبی پروگرام. ریڈیو تہران اتحاد بین المسلمین کا داعی ہے. بھائی ساجد رضوی کے انتقال کی خبر نے دل کو غمزدہ کر دیا تھا. بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے. ان کا نام ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑا رہے گا. آج بھی کچھ پروگراموں کے آغاز میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے.
جی جناب کریم فضل صاحب،
کرم ایجنسی پارا چنار پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خوبصورت تحریر روانہ کی ہے اور ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنے احساسات بیان کیے ہیں. ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ کے احساسات اور آپ کے دلی جذبات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. بہرحال ہمیشہ آپ ریڈیو تہران کو اپنا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن قرار دیتے رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے ایسے سامعین پر جو ریڈیو تہران کی نشریات سن کر اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں. جی ہاں, ہمیں معلوم ہے کہ پارا چنار میں ریڈیو تہران سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سنتی اور دیکھتی ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کے جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, وہ ریڈیو تہران سے اور سحر اردو ٹی وی سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ آپ کا لطف کرم ہے اور آپ کی ایک خاص تشخیص ہے کہ آپ نے ریڈیو کے جو پروگرام ہیں اور ان کا منفرد انداز جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں. سماجی ہوں یا مذہبی, سیاسی ہوں یا قرآنی پروگرام ہوں, سب میں ریڈیو تہران نہایت ہی دقت نظر کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام پیش کرتا ہے. اتحاد بین المسلمین اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلا, اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اتحاد بین المسلمین پر بے انتہا تاکید کرتے ہیں, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام بھی اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد و وحدت قائم ہوگا تو یقینی طور پر دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہوگا. اگر مسلمانوں میں خود میں اتحاد نہیں ہوگا تو دشمن جو ہے وہ ان کی کمزوریوں کو جانچ کر ان پر وار کرتا رہے گا. آج ہم مسلم ملکوں میں جس پریشانی اور افراتفری کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین جو ہے اس پر دشمن وار کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, جانچنا چاہیے کہ ہم دشمن کے اعلی کار نہ بنیں. ریڈیو تہران کو دیگر افراد میں متعارف کروانے پر ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھی جناب ساجد رضوی کے انتقال پر آپ نے تعزیت پیش کی, ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. جی,
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد صفدر صاحب نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے. وہ لکھتے ہیں, میرے ایک بہت ہی عزیز دوست علی عباس نے کچھ دنوں پہلے ایران کے اردو ٹی وی چینل سحر کا ذکر کیا اور کہا سحر ٹی وی سے بہت ہی اچھے ایرانی ڈرامے اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیے جاتے ہیں, ضرور دیکھیں. ویسے میرے پاس تو سیٹلائٹ ڈش نہیں تھی, لیکن سحر کی ویب سائٹ پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ سب کچھ مل گیا جس کی مجھے تلاش رہا کرتی تھی. ایک ہی ویب سائٹ میں ریڈیو تہران کے پروگرام, سحر اردو ٹی وی کے تمام پروگرام, اسی طرح تازہ ترین خبریں, فوٹو گیلری اور وہ سب کچھ جو ایک قاری, ناظر یا سامع دیکھنا چاہتا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات اور ویب سائٹ پر موجود پروگراموں کو بھی سرسری سنا, بہت ہی اچھے لگے. پروگرام بزم دوستہ سن کر بڑا مزہ آیا. پرانی ریڈیو کی یادیں ذہن میں آ گئی جب ریڈیو کو خط لکھا جاتا تھا, لیکن یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور سامعین ریڈیو کے لیے خط ارسال کرتے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ریڈیو سننے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ریڈیو تہران کی سرگرمیوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ سامعین کی ایک بڑی تعداد ریڈیو تہران سنتی ہے. اس خط کو تحریر کر رہا ہوں تاکہ بزم دوستاں میں میری انٹری ہو جائے. آئندہ بھی خط لکھنے کی کوشش کروں گا.
جی جناب, محمد صفدر صاحب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے آپ نے یہ خوبصورت تحریر ہمارے لیے روانہ کی, اور آپ کے عزیز دوست برادر علی عباس نے آپ کو سحر اردو ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آگاہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کیا جس میں آپ کو تمام چیزیں مل گئیں، بلکہ وہ تمام چیزیں مل گئیں کہ جو ایک ناظر، سامع اور ایک قاری جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ بہرحال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین اور ناظرین اور قارئین کے لیے جو ہے وہ اچھے سے اچھے مطالب اور اچھی سے اچھی باتیں جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ لہٰذا سحر اردو ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے واقعاً وہ ایک منفرد ویب سائٹ ہے، اور ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اگر جو بھی فرد سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ سے رجوع کرے گا اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو اس کے ذہن میں ہے، یعنی کہ اس کو تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی، اس کو بہترین ڈرامے بھی ملیں گے، بہترین فلمیں بھی ملیں گی، دستاویزی پروگرام بھی ملیں گے، سیاسی پروگرام بھی ملیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ریڈیو کی طرف رجوع کرے گا وہاں پر بھی جو ہے وہ آرکائیو کے ذریعے سے تینوں وقت کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام موجود ہیں، لائیو پروگرام جو ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں، لائیو پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے منتخب ریڈیو کے جو پروگرام ہیں وہ بھی سامعین کے لیے جو ہے وہ سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جسے سامعین بہت شوق سے سنتے بھی ہیں اور سحر اردو ٹی وی کے ڈرامے جو ہے وہ دیکھتے بھی ہیں۔ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس حوالے سے ایک اپنی تجربات سے ہمیں آگاہ کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں۔ لہذا تمام سامعین سے اور سننے والوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ایک مرتبہ صحیح لیکن urdu.sahar.tv.ir پر وزٹ کریں اور ہماری سائٹ کو دیکھیں، یقینی طور پر آپ کو جو ہے وہ بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ لطف اندوز ہوں گے کہ ایک جگہ پر کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں آپ کو۔ ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر بزم دوستاں کے بھی ذکر کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں۔ اور یہ انٹری آپ کی بہت اچھی انٹری تھی، لیکن یہ جب انٹری جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی کہ آپ ریڈیو کے پروگرام سننے کے بعد اپنے خط کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا، اور ہم نے آپ کے اس خط کو پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ سے جو ہے وہ خط کے ذریعے سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ویسے آپ ہمیں آڈیو پیغام بھی جو ہے وہ ارسال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کے آڈیو پیغام کا بھی انتظار رہے گا، لیکن اگر خط کا سلسلہ جاری و ساری رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ خط لکھنے پر ہماری تاکید ہمیشہ رہی ہے اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بھی خط لکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لہٰذا ہم خط لکھنے کو ترجیح دیں گے کہ آپ خط لکھیں اور ہم ان خطوط کو پروگرام میں شامل کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے خوبصورت خط ہمارے لیے روانہ کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے جاوید سید صاحب نے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا ہر پروگرام علم و دانش لیے ہوتا ہے۔ تازہ پروگراموں میں پروگرام منارۂ نور سنا، سابقہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آیت اللہ بروجردی سے والہانہ عقیدت کے بارے میں سنا، یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ طالب علم کی پیاس صاحب علم سے مل کر ہی بجھتی ہے، اور صاحب علم ہی صاحب علم کی پہچان رکھتا ہے۔ ایسی علم و فراست رکھنے والی ہستیاں ہی دنیا کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، ایسے گوہر نایاب اب ناپید ہو چکے ہیں۔ پروگرام منارۂ نور میں ایسی عظیم شخصیات کے بارے میں آگہی ملتی ہے جن سے ہم پہلے نہ آشنا ہوتے تھے۔ خطوط کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، پروگرام میں خطوط کی تعداد اگر بڑھا دیں تو زیادہ سامعین کی رائے ہم تک پہنچے گی۔
جی جناب جاوید سید صاحب، ساہیوال پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا، سلام عرض کیا، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو اپنا آخری پروگرام ریڈیو تہران سے سنا اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ پروگرام تھا منارۂ نور، اور اس پروگرام کے حوالے سے کہ جو ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے، اور اکثر ہمارے سامعین دوست ریڈیو سننے والے اس پروگرام کو بے تحاشا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، ان کی اسلامی تحریک، اسی طریقے سے ان کی علمی جد و جہد کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے. علم و فضل کی باتیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے شجاعت و بہادری اور استعمار کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے حوالے سے جو ہے وہ نئی نئی جہتیں جو ہیں وہ ہمیں اس پروگرام میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں, اور سننے کے بعد واقعاً دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ تو سامے ہیں, لیکن ہم جب یہ پروگرام لکھتے اور تحریر کرتے ہیں اس وقت خود ہمارے احساسات جو ہیں وہ بہت جو ہے عجیب ہو جاتے ہیں, اور ہم یقینی طور پر ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان شخصیتوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد میں گزاری ہے, اور آج یہی لوگ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہیں. بہت شکریہ جاوید سید صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے دی. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ تحریر فرمائیں گے اور اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں گے. جہاں تک آپ نے تعداد بڑھانے کی بات کی بزم دوستاں میں, تو عرض ہے کہ سامعین کے خطوط بھی طولانی ہوتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ ہم بھی تفصیل کے ساتھ خط کا جواب دیتے ہیں, جس سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ خط پڑھیں اور اختصار کے ساتھ جواب دیں. آپ بھی جلدی جلدی ہمیں خط لکھیں تاکہ خطوں کی تعداد بھی بڑھے اور ہم پروگرام میں آپ کے خطوط زیادہ سے زیادہ شامل کریں. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا ایک اور سبق لے کر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ رامین کے والد علاج کی غرض سے تہران آئے ہیں. ان کا 2 دن قبل آپریشن ہو چکا ہے. آج ان کی حالت قدرے بہتر ہے. رامین اپنے والد کے ساتھ ہسپتال میں ہے, اور محمد نے رامین کو بتایا ہے کہ وہ ان کے والد کی تیمارداری کے لیے ہسپتال آنا چاہتا ہے. ہسپتال میں 4 سے 6 بجے تک کا وقت مریضوں سے ملاقات کے لیے مخصوص ہے. محمد تقریباً 5 بجے ہسپتال پہنچتا ہے اور ایک نرس سے رامین کے والد کے کمرے کا پتہ معلوم کرتا ہے اور 4th floor کی طرف جاتا ہے. 4th floor کے کوریڈور میں اس کی ملاقات رامین سے ہو جاتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور مختصر جملے اردو ترجمے کے ساتھ.
پدر,
والد.
حالش چطور است؟
ان کی طبیعت کیسی ہے؟
دیدن,
ملاقات.
خواہش میکنم.
سامعین, فارسی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا یہ جملہ ہے کہ جس کے مختلف اوقات میں مختلف معنی ہیں, لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ کوئی بات نہیں کیا جاتا ہے.
اتاق,
کمرہ.
کدام,
کون سا.
با من,
میرے ساتھ یا میرے ہمراہ.
بیا,
آئیے.
خوبم,
ٹھیک ہوں.
شما چطورید؟
آپ کیسے ہیں؟
دوست صمیمی,
قریبی دوست.
خوشحالم,
میں خوش ہوں.
گلها,
پھول.
زحمت کشیدید,
آپ نے زحمت کی.
الان,
ابھی.
بہترید,
آپ بہتر ہیں.
فکر می کنم.
میرے خیال میں.
عمل جراحی.
آپریشن.
شما نیستید.
آپ نہیں ہیں.
جراح.
سرجن.
بسیار خوب.
بہت اچھا. سامعین، اب محمد رامین اور اس کے والد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیے.
سلام رامین، حال پدرت چطور است؟
سلام رامین، تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟
خوب است، الحمدللہ. متشکرم کہ آمدی.
ٹھیک ہے، اچھے ہیں الحمدللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے.
خواهش میکنم، اتاق پدرت کدام است؟
کوئی بات نہیں، تمہارے والد کا کمرہ کون سا ہے؟
با من بیا.
میرے ساتھ آؤ. سامعین، وہ دونوں کمرے میں داخل ہوتے ہیں. رامین کے والد بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک نرس ان کا معائنہ کر رہی ہے. محمد کے ہاتھ میں پھول ہیں اور وہ رامین کے والد کی طرف انہیں بڑھا دیتا ہے اور ان سے خیریت دریافت کرتا ہے.
سلام، حالتان چطور است؟ من محمد هستم.
سلام، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں محمد ہوں.
سلام، الحمدللہ خوبم، شما چطورید؟
سلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟
پدر، محمد دوست صمیمی من است.
پدر، محمد میرا گہرا دوست ہے.
خوشحالم، زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون.
مجھے خوشی ہوئی، تم نے زحمت کی، ان پھولوں کا بہت شکریہ.
خواہش میکنم، الان حالتان چطور است؟ بہترید؟
کوئی بات نہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہیں؟
بله، امروز بہترم، اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است، چون من پیرم.
ہاں، اب میں بہتر ہوں. میرے خیال میں دوسروں کی نسبت میرے لیے آپریشن سخت ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں.
نہ، شما پیر نیستید، شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد.
نہیں، آپ بوڑھے نہیں ہیں، آپ ابھی جوان ہیں. ویسے بھی ایران میں بڑے اچھے سرجن موجود ہیں.
بله، دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است، از او متشکرم.
ہاں، ڈاکٹر رضوی بہت اچھے سرجن ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. سامعین، اور ایک بار پھر اب ان لوگوں کے درمیان ہونے والے گفتگو کو شروع سے آخر تک غور سے سنیے، اس دفعہ بغیر ترجمے کے.
سلام رامین، حال پدرت چطور است؟
خوب است، الحمدللہ. متشکرم که آمدی.
خواهش میکنم، اتاق پدرت کدام است؟
با من بیا.
سلام، حالتان چطور است؟ من محمد هستم.
سلام، الحمدللہ خوبم، شما چطوری؟
پدر، محمد دوست صمیمی من است.
خوشحالم، زحمت کشیدید، به خاطر گلها خیلی ممنون.
خواهش میکنم، الان حالتان چطور است؟ بهترید؟
بله، امروز بهترم، اما فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است، چون من پیرم.
نه، شما پیر نیستید، شما جوانید و ایران جراحانه خیلی خوبی دارد.
بله، دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است، از او متشکرم.
سامعین، تھوڑی دیر بعد نرس کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے. محمد رامین اور اس کے ابو کو خدا حافظ کہتا ہے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہے. رامین اپنے والد کے پاس رک جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری دوسری مجلس کی نشریات میں آپ نے سماعت فرمایا فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کی شہ سرخیاں اور مختصر تفصیلی خبریں سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے چند اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ جوان: ویانا میں مذاکرات ختم ہونے کے لیے مغربی فریق کو واضح فیصلہ کرنا ہوگا. ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی کا بیان. روزنامہ ہمشہری: عالمی مارکیٹوں میں جنگ کی لہر، سونے کی قیمت اونچائی پر، تیل کی قیمت 3 ڈیجٹ ہو گئی، ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹوں کا سقوط. واشنگٹن پوسٹ: روسی افواج نے چرنوبل علاقے پر قبضہ کر لیا، ماحولیاتی تباہی کا خوف ہے، یوکرائن کا دعویٰ. اور اب کچھ خبروں کی تفصیل. روزنامہ قدس کی سرخی ہے: نیٹو کی توسیع دوسرے ممالک کے استحکام و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ. صدر رئیسی کی پوتین سے ٹیلی فون پر گفتگو. صدر ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بین الاقوامی حالات اور ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت کی. صدر رئیسی نے اس موقع پر نیٹو کی مشرق کی جانب پیش قدمی کو کشیدگی کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو کی پیش قدمی دنیا کے خود مختار ممالک کے استحکام اور سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا نتیجہ عوام اور علاقے کے حق میں نکلے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ایک پائیدار معاہدے کا خواہاں ہے، نہ کہ غیر مستحکم بیان کا. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھی موجودہ صورتحال کو کئی دہائیوں پر مشتمل سلامتی کے معاہدے کی خلاف ورزی اور مغرب کی جانب سے روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا نتیجہ قرار دیا. روس کے صدر نے معاہدے کے حصول تک ایٹمی مذاکرات جاری رہنے پر تاکید کی اور ایران کی متحرک سفارتکاری کو سراہا. اخبار القدس العربی کی سرخی ہے، روسی افواج محض چند گھنٹے میں کیف پر قبضہ کر لے گی، یوکرائن کے مغربی اتحادیوں کا اندازہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایک سینئر مغربی انٹیلیجنس عہدیدار نے بتایا ہے کہ کیف بہت جلد روسی افواج کے ہاتھ لگ جائے گا، کیونکہ اس ملک کا فضائی دفاعی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اس عہدیدار نے کہا کہ روسی افواج دریائے نائپر کے ساتھ ساتھ کیف کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس کی فوج نے متعدد ایئرپورٹس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جنہیں مزید افواج بلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس انٹیلیجنس افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر پورے یوکرائن پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے مشرق جنوب اور یوکرائن کے مرکزی حصے میں بڑے پیمانے پر فوجی اتارے گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوتین کیف کی موجودہ حکومت کو گرا کر انتظام ایک عبوری حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اخبارات کی شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نوائے وقت کی سرخی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی روسی منصب سے ملاقات۔ ڈیلی ٹائمز، عمران خان روس یوکرائن کی بڑھتی کشیدگی کو دور کرنے میں کردار ادا کریں امریکہ۔ انڈین ایکسپریس، انخلا مشکل ہے، سائرن سنیں تو فوراً قریب ترین پناہ گاہوں کو ڈھونڈ لیں۔ یوکرائن میں ہندوستانی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو ہدایت۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازعات کو بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے، روس کی یوکرائن سے جنگ پر وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازعات کو بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوکرائن اور روس کے درمیان تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازع سے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امید تھی کہ سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ہونے والی ملاقات میں، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تفصیل سے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے روس کے ساتھ کثیر جہتی تعلقات کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی مشکلات کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن علاقائی توازن برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اخبار قومی آواز کی سرخی، روس یوکرائن کشیدگی پر ہندوستان نے کیا گہری تشویش کا اظہار، جنگ ٹالنے کی اپیل۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مندوب ٹی ایس ترومورتی نے کہا ہے کہ یہ صورتحال ایک بڑے بحران کی طرف گامزن ہے، ہم پیش رفت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اگر اسے احتیاط سے نہ سنبھالا گیا تو خطے کا امن و سلامتی تباہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے اور مزید کسی کارروائی سے باز رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ پیش خدمت ہے، اور پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہے. باسیت کا سلام قبول فرمائے. سامعین، آج کے پروگرام میں مشترکہ زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز اور اس میں میاں بیوی کی باہمی ہم آہنگی اور ہم فکری کی اہمیت کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے. مشترکہ زندگی ایک مرکب ہے جس کے دو اجزاء میاں اور بیوی ہوتے ہیں. جس قدر ان دو اجزاء یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی، تفاہم اور ہم فکری زیادہ ہوگی، اس کے نتائج اور ثمرات اس قدر لذت بخش اور مفید تر ہوں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے معیار اور مزاج کے مطابق باہمی رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہیے. جو بات سماجی اور نفسیاتی ماہرین کے لیے اہمیت کی حامل ہے وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے عورت اور مرد کے معیارات اور ان کے ہم فکر ہونے کے اصول و ضوابط ہیں. یہ معیارات، اصول یا ضوابط دینی، ایمانی، ثقافتی، نظریاتی اور اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، عمر اور ظاہری شخصیت پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں گھرانے کے اندر غم و غصے اور گھریلو تشدد کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی. آج کے پروگرام میں طلاق اور جدائی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، جس کی ایک بڑی وجہ گھریلو تشدد اور باہمی ناچاکی ہوتی ہے. محترمہ مینا رجسٹریشن آفس سے واپس آتے ہوئے سخت پریشانی اور غور و فکر میں غرق ہے. انہوں نے بالآخر اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کو قانونی طور پر رجسٹر کروا دیا ہے. مینا کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں. وہ مینا کی پریشانی کی حالت اور ناخن چباتے ہوئے احساسات کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، بیٹی اس قدر پریشان اور خاموش کیوں ہو؟ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے. برسوں کی مار پیٹ اور حمید کے غیر اخلاقی رویے کی بدولت تمہیں اس سے طلاق لینے میں آج باقاعدہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے. باپ کی طرف سے یہ جملہ ایک حوالے سے صحیح اور ایک زاویے سے غلط تھا. محترمہ مینا ایک طرف تو حمید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن وہ اس وقت طلاق کے سماجی اور ذہنی دباؤ کا شکار تھیں اور اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت غصے میں مبتلا ہے یا غم کا شکار ہے یا کسی انجانے اضطراب نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے. سامعین، آج معاشروں میں نئے سماجی رویے جنم لے چکے ہیں. ماضی میں عورتیں مار پیٹ، تشدد، سرد مہری ہر چیز برداشت کر لیتی تھیں، لیکن طلاق لینے پر آمادہ نہیں ہوتی تھیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اقتصادی حوالے سے خود مختار نہیں ہوتی تھیں اور انہیں زندگی کے امور چلانے کے لیے مالی مدد کی ضرورت رہتی تھی. اسی طرح معاشرے میں طلاق کو ایک لعنت سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے خواتین حتی المقدور طلاق یافتہ کہلوانے سے پرہیز کرتی تھیں. معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. آج کی عورت اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہے اور طلاق کے معاشرتی دباؤ کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ جلد طلاق لینے پہ تیار ہو جاتی ہے اور یوں طلاق کی نوبت جلد آ جاتی ہے. موجودہ دور میں صرف اولاد وہ واحد تعلق ہے جو عورت کی طلاق میں رکاوٹ بن جاتا ہے. خواتین میں خانگی کی شرح بڑھنے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے، نیز ملازمت اختیار کرنے کے بعد اقتصادی مشکل بھی خاص اہمیت نہیں رکھتی، لہذا عورتیں معمولی جھگڑے یا ذرا سی عدم ہم آہنگی اور شوہر کی سرد مہری کے نتیجے میں طلاق پر آمادہ ہو جاتی ہیں. البتہ عورتیں کیوں طلاق لیتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. معروف ایرانی خاندانی مشاور اور ماہر نفسیات مہدی آریہ فر کا کہنا ہے کہ طلاق کی اہم ترین وجہ مرد کی طرف سے عورت پر جبر و تشدد کرنا ہے. جب کوئی مرد مار پیٹ کی تکرار کرتا ہے تو عورت کے اندر حقارت اور توہین کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مرد جب عورت پر تشدد کرتا ہے تو عورت کے اندر اس مرد سے نفرت پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ نفرت خطرناک حدود کو چھونے لگتی ہے. عورت اس عمل کو اپنے لیے ننگ و آر اور سخت توہین کا باعث سمجھتی ہے، لہذا وہ کوئی بھی قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتی ہے. ماضی میں عورت اقتصادی اور سماجی حوالے سے مجبور ہوتی تھیں، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ وہ مرد کی طرف سے جسمانی تشدد، حتی بعض صورتوں میں ذہنی اور روحانی تشدد اور دباؤ کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی، اور طلاق جیسے انتہائی اقدام پر تیار ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں طلاق کی ایک اور وجہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو درک نہ کرنا ہے۔ ایک بہترین ازدواجی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی شخصیت، عادات اور خوبیوں اور خامیوں کا بہترین ادراک رکھتے ہوں۔ اگر باہمی ہم آہنگی اور شخصی رویوں کی پہچان ہوگی تو تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ جب تلخیاں اور غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی تو رویوں میں سرد مہری یا لا تعلقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، بالخصوص جب مرد کی طرف سے عورت کی عزت نفس کو بار بار پامال کیا جائے تو عورت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق اور جدائی پر منتج ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات جس کا مرد اور عورت دونوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ طلاق اور جدائی انسان کو ایک نامعلوم دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر چیز میں تضادات کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی ایک زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوستوں کے باہمی رابطے، گھریلو زندگی، دفتری امور اور خاندانی تعلقات پوری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طلاق اس وقت ایک بہت بڑا عالمی سماجی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں غم و غصہ، پریشانی، ڈپریشن، ناامیدی، بلڈ پریشر، شوگر، معدے اور اعصاب وغیرہ کی متعدد بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ تمام اس اسٹریس کا نتیجہ ہے جو طلاق یا خاندانی ناچاکیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ازدواج یا نکاح ایک معاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاہدے کو قابل منسوخ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عورت اور مرد کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو ناقابل منسوخ قرار دیا جائے تو ایک ایسی حالت میں جب مرد اور عورت کا باہمی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ معاہدہ ناقابل عمل ہو جائے گا۔ اسلام نے بھی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کا راستہ کھلا رکھا تاکہ مرد اور عورت کی مشترکہ زندگی اگر ایسے مرحلے پر پہنچ جائے جہاں باہمی رضامندی سے ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو مزید معاشرتی اور سماجی اور روحانی مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے طلاق کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اسلام زبردستی کی ازدواجی اور مشترکہ زندگی کا قائل نہیں ہے۔ مرد کو عورت کا حامی و محبت کرنے والا ہونا چاہیے، بیوی گھر میں ایک محبوب کی طرح زندگی گزارے، یعنی گھر اور گھرانے کی اساس و بنیاد مہر و محبت ہونا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان عشق و محبت کا فقدان ہوگا تو گھر کا ماحول کشیدہ اور مہر و محبت سے خالی ہوگا۔ طلاق کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب جدائی اور علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو اور گھریلو زندگی کے سنورنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورہ روم کی ایک آیت میں ازدواج کو خداوند عالم کی نمایاں آیات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نکاح اور ازدواجی زندگی کے معاہدے کو ایک مضبوط اور پائیدار معاہدے سے تعبیر کرتا ہے اور اسی بنیاد پر مسلمانوں پر تاکید کرتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے اسباب مہیا کرو، جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کو اسلامی تعلیمات میں ایک ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اسے ایک بڑا گناہ تک کہا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل نے مجھے عورت کے بارے میں اس قدر تلقین کی ہے کہ میں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ جب تک عورت واضح فحاشی اور گناہ کی مرتکب نہ ہو اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک اس گھر سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں جس میں ازدواج کا عمل انجام پاتا ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک اس سے زیادہ منفور ترین جگہ نہیں ہے جہاں پر طلاق کا عمل انجام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شادی کرو لیکن طلاق مت دو، کیونکہ طلاق سے عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے عظیم حکیم اور دانشور ابن سینا کے گھر اور گھرانے کے بارے میں لکھے گئے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن سینا بیوی کو مرد کا اقتصادی شریک اور امین قرار دیتے ہوئے گھر اور گھرانے میں ایک بہترین یاور و مددگار سمجھتے ہیں۔ وہ زوجہ کو گھر میں آرام و سکون کا باعث قرار دیتے ہوئے مردوں پر زور دیتے ہیں کہ اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف ازدواجی زندگی کا راستہ اختیار کریں۔ شادی اور ازدواجی زندگی کا آغاز اعلانیہ کیا جائے۔ شادی کی عمر کبھی جسمانی اور عقلانی بلوغت کے دائرے میں تعین کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک کامیاب خاندانی زندگی گزار سکیں۔ ابن سینا کی نگاہ میں گھر اور گھرانے کو چلانے کے لیے تین اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مرد کا روب و دبدبا، کیونکہ خاندان کا مدیر و مدبر مرد ہوتا ہے۔ وہ خامیوں کو پورا کرتا ہے اور کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اس کے بغیر مرد اور عورت کا باہمی تعلق صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا۔ مرد کے روب و دبدبے سے مراد یہ ہے کہ مرد گھرانے میں اپنے احترام کا تحفظ کرے، مروت و شفقت سے پیش آئے اور اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرد گھرانے میں عورت کو احترام کا مقام دے، اس کو عزت دے۔ عورت جب مرد کی طرف سے عزت و وقار کو محسوس کرے گی تو وہ مرد کا پہلے سے زیادہ احترام کرے گی۔ ابن سینا کے مطابق عورت کو جبر و تشدد اور زور زبردستی سے رائے راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عورت کو مفید اور نیک امور میں مصروف کیا جائے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو گھر اور گھریلو امور سے متعلق اہم امور کی طرف متوجہ کرے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی حوصلہ افزائی بھی کرے تاکہ عورت کی فرصت کے اوقات مفید طریقے سے صرف ہوں۔ حد سے زیادہ فرصت عورت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ممکن ہے وہ اس فارغ وقت میں کسی غیر کے لیے زینت و آرائش تک شروع کر دے، جو میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات میں سرد مہری اور دوری کا باعث بن سکتا ہے۔ Thank you.
ہے۔